الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کی نعمتیں ہیں، اس کے انعام ہیں، اکرام ہیں کہ جو رب ہمیں اپنے گھر میں حاضری کے موقع عطا فرما دیتے ہیں. یہ بہت ہی قابل شکر موقع اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کر بٹھا لیتے ہیں اور حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو اصلاحی ہفتہ وار سلسلہ ہے، اس میں انسان کو کچھ نہ کچھ نفع کی چیز، کام کی چیز سننے کو ملتی ہے، عمل میں لانے والی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، اور اس بات کا انسان ہمیشہ خیال رکھے کہ جو جتنی طلب کے ساتھ آتا ہے اتنی ہی طلب کے مطابق وہ پا کر جاتا ہے. پیاسے انسان کو جتنی پیاس لگتی ہے اتنا ہی وہ پانی پیتا ہے، جس میں پیاس نہ ہو تو وہ پانی بھی نہیں پیتا. تو یہ روحانی لحاظ سے بھی طلب اور تڑپ کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ ایک ہی محفل، ایک ہی مجلس میں جو طلب صادق لے کر آتا ہے اور پیاس لے کر آتا ہے، وہ اپنی تشنگی کو اور اپنی پیاس کو بجھا کر سیراب ہو کر واپس جاتا ہے. اور جس میں طلب صادق نہ ہو، پیاس نہ ہو، تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، تو جیسا خالی آتا ہے ویسے خالی، کورا آیا کورا چلا گیا. تو اس لحاظ سے طلب صادق کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ انسان سیکھنے کی نیت سے اور عملی زندگی میں اپنانے کی نیت سے انسان جب بیانات سنتا ہے. ہمارے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ، وہ شیخ اول تھے، اور جب حضرت کی وفات ہو گئی تو حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب میرے والد ماجد کے شیخ ثانی ہوئے. تو حضرت کا جن بزرگ سے تعلق تھا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، وہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے. تو حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ اپنے ایک معاذ میں فرما رہے تھے کہ ہمارے حضرت، ان کا یہ بیان تھا، فرمایا کہ جب کبھی میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے محفل میں جاتا تھا، آپ کی مجلس میں جاتا تھا، آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جاتا تھا، تو ایک نئی طلب کے ساتھ جاتا تھا کہ آج مجھے سیکھنے کے لیے کیا کیا ملے گا، اور میں مضمون میں دلچسپی کے ساتھ کان لگا کے سنتا تھا، توجہ رکھتا تھا کہ ہر نئی بات وہ اپنی عملی زندگی میں اپنانے کے لیے میں اس کو سنتا تھا اور محفوظ کر لیتا تھا. تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو فرمایا کہ ہر مجلس، ہر محفل میرے لیے ایک نیا سبق لانے والی ہوتی تھی. تو ہمارا بھی یہاں مل کر بیٹھنا، جمع ہونا اور اتنا وقت اللہ کے گھر میں گزارنا، خواتین بھی تشریف لاتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں، تو یہ طلب اگر ہمارے دل میں ہو، جستجو اور لگن ہو کہ جو بھی مضمون انسان سنتا ہے، جو کام کی باتیں سنتا ہے، بعض نکات سامنے آتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے اپنایا جائے، کس طرح اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اس کو اپنایا جائے، تو یقیناً ہمارا یہاں بیٹھنا، باتوں کا سننا اور یہ بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوں گی. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق، جو دوستی کہلاتی ہے، تعلق کہلاتا ہے، جوڑ کہلاتا ہے، یہ اصل کنجی ہے کامیابی کی، یہ اصل چابی ہے، یہ اصل سرچشمہ ہے کہ جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کو مل جائے، تو پھر اس کے لیے دین کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سارا کھیل محبت کا ہے. محبت کا کرشمہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور محبت جڑیں پکڑ جائے، تو پھر فرمایا کہ پورا دین اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے. جب تک دل میں محبت نہ ہو، عقیدت اور عظمت نہ ہو، احترام نہ ہو، اہمیت نہ ہو، اور ساتھ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر یہی عبادت انسان کو بوجھ لگتی ہے. لیکن جب محبت گھر کر جاتی ہے تو پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ایسے ایسے عاشقین صادقین کاملین کے جو بیٹا اپنا باپ کا سر قلم کرنے کے لیے حضور سے اجازت مانگ رہا ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے گستاخی کی تھی شان میں، اور مدینہ منورہ سے باہر اس نے زبان درازی کی، کہا کہ ہم چلیں گے ابھی مدینہ پہنچنے دو، وہاں پہنچ کر ہم معزز لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کریں گے. صحابہ اکرام کی جماعت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور فدائیوں کو، آپ کے جانساروں کو اس نے گرے ہوئے الفاظ سے یاد کیا اور پھر مکر گیا. اللہ پاک نے سورہ منافقون میں اس کے پورے الفاظ اتار دیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو وہ بیٹا جن کا نام بھی عبداللہ تھا، اپنے سگے باپ کے سر قلم کرنے کے لیے حضور سے اجازت چاہی. اگر آپ ایک اشارت دیتے یقیناً وہ آنن فانن سر قلم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ محبت ہے اصل دل میں جب جگہ کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب سچی دل میں جگہ کر جاتی ہے تو صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں ایسی محبت میں. ام المؤمنین فرمایا کرتی تھیں کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے، اور ہمارے محبوب کو دیکھ کر صحابہ اور صحابیات اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پوری پوری تاریخ اسلام اس سے لبریز ہے کہ صحابہ اکرام نے، صحابیات ہیں، کس قدر دردناک، اذیتناک تکلیفیں جھیلی ہیں اور اسلام کی آبیاری کی ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مل جاتا ہے، دوستی مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تمام کام انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو حضرت کا ملفوظ آپ کو پچھلے مضمون میں سنایا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بیٹھے بٹھائے خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو یہ تو بندے کے بس میں اور اختیار میں نہیں. البتہ اس محبت کے حصول کے لیے کچھ اسباب ہیں، کچھ ذریعے ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنایا جائے تو خود بخود اس کے نتیجے میں محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور وہ پانچ اسباب موٹے موٹے یہاں ذکر فرمائے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے، بندے کے بس اور اختیار میں نہیں کہ وہ سوچے اور فوراً وہ محبت سے لبریز ہو جائے، سرشار ہو جائے، دیوانہ بن جائے. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے لیکن اس کے اسباب بندے کے اختیار میں ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز کثرت ذکر اللہ ہے کہ بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات کو یاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کس قدر کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، کیسے لطف و عنایت ہیں، توجہات ہیں، کس طرح سے اللہ پاک مجھ پر مہربان ہیں. بندہ اگر صرف اپنے گناہوں کو ہی دیکھ لے کہ رات دن کے جو اس کے کرتوت ہوتے ہیں، اللہ پاک کس طرح سے اپنے بندے کے اوپر پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور کیسے پوری زندگی ستاری کے ساتھ اس کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، اس کی نافرمانیوں کو چھپا کر اللہ پاک دنیا والوں میں معزز اور محترم بنا کر اس کو گزار دیتے ہیں. تو یہی اگر صفت انسان سوچ لے، کسی کا ایک راز فاش ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، ایک کوئی برائی مخلوق کے سامنے آتی ہے، پورا معاشرہ اس کو نظروں سے گرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے سارے کرتوت، رات دن کی سیاہ کاریاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفت ستاریت کے ساتھ اپنے بندوں کو، عیوب کو چھپایا ہوا ہے. تو بندہ اس بات کا دھیان رکھے کہ میرے پروردگار کتنا مہربان ہے، میری کتنی غفلتیں، کتنی نادانیاں، کتنی کوتاہیاں، میری کتنی نافرمانیاں ہیں، زندگی میں لبریز ہیں، لیکن پھر بھی وہ ستاری کا معاملہ فرماتا ہے، غفاری کا معاملہ فرماتا ہے، پردہ پوشی کے ساتھ مہربانی فرما کر پوری پوری 60-70-80-90 سال کی زندگی گزر جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جو انعام بندوں کے اوپر آتے ہیں، ان انعامات کو سوچنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت تازہ ہوتی ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ الانسان عبد الاحسان، کوئی ایک بندہ کوئی احسان کرتا ہے، کسی معاملے میں اس کو نقد رقم دے دی، کوئی ضرورت کی چیز دے دی، کوئی اس کے اوپر کوئی اس نے انعام دیا، اکرام دیا، تو ایسی دل میں اس کی محبت بس جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ ہدیے دیا کرو، اس سے محبتیں ملتی ہیں. اور یہ ایسا تیر بہدف ایک نسخہ آپ نے فرما دیا کہ پکے سے پکے دشمن کو بھی انسان اگر ہدیے دیتا ہے نا، خود بخود لا محالہ اس کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتا ہے، وہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے دنیا میں اگر انسان کسی کو ہدیہ محبت دیتا ہے تو محبت ملتی ہے. تو
تو اسی طرح سے انسان احسان کا بدلہ احسان اور محبت کی شکل میں چکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تو بندے پر اس قدر انعام ہے, احسان ہے, کہ پیدائش سے لے کر وفات تک اور اس کے بعد لا متناہی اللہ پاک نے بندوں کے لیے انتظامات فرمائے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے, اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات کو سوچا جائے, کرم نوازیوں کو سوچا جائے, اور نمبر تین فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے, کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. ادھر ادھر انسان بھٹکتا پھرے, پتھر اپنی جگہ پر جو ہو, چھوٹا سا ہو بڑا ہو, اپنی جگہ پر وہ جم جائے تو مضبوط اور مستحکم ہوا کرتا ہے, اور اگر اس کو جگہ سے ہٹا دیا جائے تو لڑکتا ہوا ٹھوکر مار کے کوئی ادھر کرے گا کوئی ادھر کرے گا. جو انسان مختلف کشتیوں میں سوار رہتا ہے, کبھی ادھر گیا تو کبھی ادھر گیا, تو وہ پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے, وہ پھر ذائقے چکھتا ہے, اور وہ ایک کسوٹی لے کر پھرتا ہے, فلانا ایسا, دماغ کا ایسا, یہ ایسا اور وہ ایسا, پوری زندگی اس کی اسی میں گزر جاتی ہے اور اپنی اصلاح کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو پاتی. خامیوں کے اندر دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کبھی کبھی وہ زندگی گزار دیتا ہے, فلانا کا مزاج ایسا ہے, فلانا کا بیان ایسا ہے, فلانا کی صحبت ایسی, فلانا کے ساتھی ایسے, فلانا کا تعلقات ایسے, یہ ساری چیزوں کے اندر مین میخ کے اندر وہ زندگی اپنی گزار دیتا ہے, لیکن اپنی طرف جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ پھر نہیں ہو پاتی. ایک جگہ رہنے والا, ایک مرکز سے جڑنے والا, پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ, ایک درخت کا پیوند ہو جانے والا ہرا بھرا تر و تازہ رہے گا, سدا بہار رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں ان میں سے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جس کسی کے ساتھ بھی لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ پاک نے بھی نظام رکھا ہے ہدایت کا, اپنے بندے بے شمار پھیلا رکھے ہیں. جس بندے سے انسان کی محبت ہو, انسیت ہو, تعلق ہو, مناسبت ہو, انسان اس کے ساتھ جڑ جائے, آنکھ بند کر کے پھر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے, تو بہت جلد وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی پائے گا. لیکن اگر وہ جانچ پڑتال کے اندر ہی لگا رہا اور اس چھان بین میں لگا رہا, تو جب کبھی آپ اس سے بات چیت کریں گے, ملاقات ہوگی, تو وہ فلاں پر تنقید, فلاں پر تنقید, فلاں کی تحقیر, فلاں کی, اس کا مزاج, اپنا مزاج سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک محفل, ایک مجلس میں جب انسان جڑتا ہے تو وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے. تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے, کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے, اور پھر اپنی خامیوں کا اسے تذکرہ کرنا, اپنی خوبیوں کو اسے حاصل کرنا, اور اپنے اندر تبدیلی کا لانا, یہ اصل چیز ہے. تو یہ تین چیزیں ہوئیں, سب سے پہلے ذکر اللہ کی کثرت, دوسری اللہ تعالیٰ کے انعام اپنے اوپر اس کا دھیان کرنا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کر رکھے ہیں, نمبر تین اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا, اور نمبر چار وقت کے اوپر عبادت کو انجام دینا. جو بھی عبادت اللہ پاک نے منتخب کی ہے یہ سب سے بنیادی راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. نماز, روزہ, حج, زکات, عبادت اور طاعت, تلاوت, صدقہ, خیرات, دیگر جو بھی عبادات ہیں, سب کے سب یہ بنیادی راستے ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ تک بندوں کو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے خفیہ نہیں رکھے, پوشیدہ نہیں رکھے کہ تم ڈھونڈتے رہو, تلاش کرتے رہو, نہ. اللہ پاک نے فرائض کے ذریعے ان راستوں کو کھول دیا کہ ان فرائض پر عمل کرو تم میرے نزدیک آ جاؤ گے, میرا قرب پا جاؤ گے. تو فرائض کا اہتمام کیا جائے, وقت کے اوپر انسان عبادت کو انجام دینے والا ہو. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے, وہ ذرا سی بات جو خلاصہ اور نچوڑ ہے پورے تصوف کا, فرمایا کہ دو لفظوں میں وہ یہ ہے کہ وقت آ جائے عبادت کا تو عبادت انجام دے لو, دل چاہے یا نہ چاہے, سستی اور کاہلی کے باوجود بھی وقت پر عبادت کو انجام دے لو. اور جب کبھی داعی اور تقاضا پیدا ہو گناہ کا, تو ہمت کو کام میں لا کر اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں کر کے اس گناہ سے بچ جاؤ. یہ پورے تصوف کا نچوڑ ہے. اللہ, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ سے بیعت تھے. حضرت کی وجہ وفات ہو گئی, تو وفات کے بعد سوچا کہ اب کس سے تعلق جوڑوں, ادھر ادھر توجہات تھیں کہ کس سے اپنا رابطہ جوڑوں, اور جہاں کہیں کشتی کسی بھی لنگر کے ساتھ وہ وابستہ ہو تو وہ ادھر ادھر بھٹکنے سے اور بھنور کے اندر پھنسنے سے بچی رہتی ہے. تو فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کس سے اپنا تعلق جوڑوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی طرف نظر جاتی تھی, لیکن حضرت کے قواعد اور ضوابط اور اصول اور وہاں کا نظام اتنا سخت تھا, باریکیاں اور سختیاں, تو ان سے بیعت ہوتے ہوئے ڈر لگتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے صاحبزادے حضرت مفتی شفیع صاحب کو لے گئے تھانہ بھون. وہاں جب پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد فرمایا کہ بھائی حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ، اور ملاقات کرا دی خانقاہ میں حضرت سے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے، حضرت بیعت ہونے کا تقاضا اور دائیہ بہت پیدا ہوتا ہے دل میں کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں، لیکن آپ کے خانقاہ کے نظام اور قواعد و ضوابط بڑے نازک ہیں، ان کے اوپر شاید میں پورا نہ اتر پاؤں. اور پھر ساتھ میں اپنا عذر پیش کیا کہ میں بہت کمزور ہمت والا ہوں، زیادہ عبادہ طاعت ذکر و اذکار یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو پاتی، کمزور ہمت والا ہوں، مجھ سے یہ سارے مشاغل وغیرہ اور یہ جو مجاہدات ہیں یہ ساری چیزیں مجھ سے نہیں ہو پائیں گی. اور نمبر دو، مصروف بہت ہوں، درس و تدریس، تالیف و تصنیف، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، یہ میری مصروفیات ہیں. پورے پورے دن 17-17، 18-18 سبق پڑھانے میں گزر جاتے تھے کہ دن میرے مصروفیات میں گزرتے ہیں، پڑھنا پڑھانے کا میرا سلسلہ ہے تو مصروفیات زیادہ ہیں. تو ذکر و اذکار کے لیے اور عبادات اور اشغال کے لیے شاید میرے پاس وقت نہ ہو. تو دو چیزیں پیش کی، اپنی کم ہمتی کہ حضرت کم ہمت بہت ہوں، آپ کے ہاں کے نظام بڑے سخت ہیں، شاید پابندی نہ کر پاؤں، اور دوسرے یہ کہ مصروفیات حد سے زیادہ ہیں تو ذکر و اذکار کے لیے اوقات کا نکالنا میرے لیے مشکل اور دشوار ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری دونوں باتیں سن کر فرمایا کہ بھائی دین صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے لیے کہ جو بلند ہمت ہوں، مضبوط ہمت ہوں، اقویہ ہوں، تو کیا ضعیف لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا نہیں ہے؟ فرمایا جس طرح دین قوی لوگوں کے لیے، ضعیف اور کمزوروں کے لیے بھی ہے. اور پھر ساتھ میں فرمایا کیا دین کے اوپر عمل کرنا صرف فارغ لوگوں کا کام ہے؟ مصروف لوگوں کے لیے کیا دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے؟ فرمایا دین پر عمل کرنا جس طرح فارغ لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح مصروف لوگوں کے لیے بھی دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہے. اور جو پھر آپ کو بیعت ہونے کے ساتھ جو مشاغل دیے، فرمایا کہ دو باتیں یاد رکھنا، ایک تو یہ کہ بس گناہ مت کرو، کیونکہ سامنے حالات تھے کہ بھئی عالم دین ہے، قال اللہ قال رسول میں زندگی گزرتی ہے، تعریف و تسلیم میں زندگی گزرتی ہے، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا. تو فرمایا کہ بس جو تمہاری ذمہ داری ہے، ایک تو گناہ مت کرنا، گناہ سے بچنا. فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، گناہ کرنے میں طاقت خرچ ہوتی ہے. کوئی بھی گناہ انسان جب کرتا ہے اس میں طاقت چاہیے. آپ تو کمزور ہمت والے ہیں، طاقت تو آپ میں ویسے بھی نہیں، صرف آپ گناہ سے بچنا، اور بچنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف قوت ارادی چاہیے کہ آپ ارادے کے مضبوط ہوں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں. تو ایک نصیحت تو یہ فرما دی، اور ساتھ میں دوسری نصیحت فرمائی. فرمایا کہ بس آپ کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ لغویات سے بچنا، فضولیات سے بچنا، فضول کسی کام کاج میں مت لگنا. فرمایا کہ فضولیات کے اندر وقت بھی ضائع ہوتا ہے، انسان کی توانائی بھی برباد ہوتی ہے. تو یہ دو نصیحتیں فرما دی، ایک تو گناہ سے بس اپنے آپ کو بچانا، اس میں طاقت کا خرچ نہیں ہے، اور نمبر دو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. کوئی بھی لایعنی چیز فضول کام کہا جاتا ہے، ہر وہ قول یا فعل کہ جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، تو ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا یہ فضول کام سے بچنا کہلاتا ہے. آج اگر ہم جائزہ لیں نا، یہ کسوٹی ہے، جب کبھی کوئی ہم بات کر رہے ہوں تو ہم سوچ لیں کہ اس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ ہے، اگر تو ہے تو نفع کی بات ہے، اگر نہیں ہے سمجھ جائیں کہ فضول لا یعنی بحث ہے، لا یعنی باتیں ہیں جس کا حاصل محصول کچھ نہیں ہے. تو ہر وہ قول یا ہر وہ فعل، ہر وہ نقل و حرکت، ہر وہ کام، ہر وہ بات کہ جس کا دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، وہ فضول ہے، لا یعنی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، ہر وہ چیز جو اس کو غافل کرتی ہو، اللہ تعالی سے دور کرتی ہو، بے پرواہ بناتی ہو، بے باک بناتی ہو، لغویات سے اپنے آپ کو. تو فرمایا کہ دو نصیحتیں حضرت نے فرمائی، میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور ایسی بشاشت ملی کہ حضرت نے ہم کمزوروں کے لیے بھی کام آسان بنا دیا. ہمت میں کمزوری کی شکایت کی تھی کہ ہمت کمزور ہے، پست ہمت ہوں، کم ہمت والا ہوں، تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، صرف گناہوں سے بچنا ہے، قوت ارادی کو کام میں لانا ہے. اور نمبر دو فرمایا کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کے اندر وقت بھی ضائع ہوتا ہے، طاقت اور توانائی بھی برباد ہوتی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ کچھ وقت نکال کے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے اوقات کے اعتبار سے کچھ معمولات بنا لینا، تلاوت کا ہو گیا، ذکر و اذکار کا ہو گیا، وہ پھر انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اپنے وقت کے اعتبار سے ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، اور باقی اپنے جتنے بھی مشاغل ہیں اس کے لیے جتنا آپ کے پاس وقت ہو آپ اپنی مصروفیات خود حل کر لینا. حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، اور وقت کے محتمی میں پورے ادارے کی ذمہ داری ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب. اللہ والے ایسے ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے اپنے اس تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود روزانہ 125,000 اللہ پاک کے مبارک نام کا ورد ان کا معمول تھا اور کوئی دن ناغا نہیں جاتا تھا. 125,000 مرتبہ اللہ پاک کے مبارک نام کا ورد ان کے معمولات میں داخل. حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب ہمارے استاد تھے جامعہ بنوریا سائڈ ایریا والے, بنوری ٹون میں پڑھاتے تھے. جس دوران ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں پڑھاتے تھے, پھر بعد میں حضرت نے چھوڑ دیا, اپنا ادارہ تھا تو اسی میں پھر پڑھانے لگے وہ, اور پہلے سے بھی پڑھاتے تھے. ان کے والد ماجد تھے حضرت مولانا قاری عبد الحلیم صاحب. ہم بھی جب طالبین تھے تو کبھی کبھار وہ آ جاتے تھے کلاس میں, کسی بھی بچے کو بلا لیا, امتحان لیا, اور ایسا پکا غضب کا حافظہ اللہ پاک نے دیا تھا ان کو. کمپیوٹر کہا جاتا اس زمانے میں قرآن, کمپیوٹر ازبر فر فر قرآن کریم یاد تھا. وفات سے کچھ پہلے اپنے صاحبزادے حضرت مفتی نعیم صاحب کو کہا کہ نعیم, یہ تو میری موٹر سائیکل ہے جس پر میں زندگی بھر گھومتا رہا, تم اور چیزوں تو بیچو گے, کچھ بھی کرو تمہاری مرضی ہے, لیکن یہ موٹر سائیکل مت بیچنا. حضرت نے پوچھا کہ ابا جی کیوں؟ تو فرمایا کہ اس موٹر سائیکل پر چلتے پھرتے میں نے 700 مرتبہ قرآن کریم ختم کیے ہیں. ایک سفر کے اوپر گنسا آئندہ سے ادھر ادھر سے ادھر 700 قرآن صرف اس موٹر سائیکل پر ختم کر لیے تو فرصت کے اوقات میں پھر کیا عالم ہوگا. یہ محبت کا اور تعلق کا سارا معاملہ ہے کہ جب دل کے اندر محبت ہو یہ چیزیں انسان کی روح کی غذا بن جاتی ہیں. ہمارے استادوں میں ایک استاد ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, پورا دن ان کا پڑھانے میں گزرتا ہے, ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ. ایک دن اپنے ایک شاگرد خاص سے فرمانے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے میں قرآن کریم ختم کر لیتا ہوں, لیکن اس کو کہا کہ بتانا نہیں کسی سے. اس طالب علم کا مجھ سے بھی تعلق ہے, تو ایک دن بات چلی تو اس نے پھر رازداری سے مجھے بتایا کہ فلاں استاد وہ فرما رہے تھے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے, حالانکہ صبح دوپہر شام ماشاءاللہ ان کے اسباق کئی اسباق مشتمل ہیں, تو باتوں باتوں میں کبھی کبھی انسان اپنی کوئی دل کی بات اپنے کسی گہرے شاگرد سے کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے فضل سے ایک قرآن کریم ختم کر لیتا ہوں, وہ بھی چلتے پھرتے آتے جاتے. تو یہ سارا تعلق کے اوپر بات ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی شکایت پیش کی کہ کمزور ہوں, ناتواں ہوں, ہمت نہیں ہے, تو فرمایا کیا دین اسلام خالی قوی لوگوں کے لیے, کمزوروں کے لیے نہیں, کمزور بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کیا مصروف لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان نہیں, ہر طرح سے آسان ہے. تو دو نصیحتیں فرما دی, تو یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی کارآمد ہیں. ہم بھی وقت کے اوپر مواظبت علی الطاعت, کہ دین اسلام کو سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ ہر عبادت کو وقت پر انجام دینے والے ہوں, اور جب موقع آ گیا خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی طرف رغبت کا تو اپنی ہمت کو کام میں لانا ہے. اب جوان مردی کا مظاہرہ کرنا ہے, اب اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ میں کتنا اپنی ہمت کو پیچھے لا سکتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بد نظری ہو جاتی ہے, نظر بچ نہیں پاتی. فرمایا کہ بالکل غلط کہتے ہیں, جو انسان نظر ڈال سکتا ہے نظر ہٹا بھی سکتا ہے. جس ارادے سے وہ نظر ڈال رہا ہے اسی ارادے کو استعمال کرتے ہوئے نظر گرا بھی سکتا ہے. یہ صرف دھوکا ہے اس کا کہ نظر بچ نہیں پاتی, آرام سے بچا سکتا ہے. اسی ارادے کو استعمال کرے تو نظر ڈالتا ہے, اسی ارادے کو استعمال کرے تو نظر جھکا لے گا. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ مواظبت علی الطاعۃ, کہ دین اسلام کے جو بھی احکام اللہ پاک نے دیے, جو راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے, قرآن کریم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے تو آسمان سے لٹک کر زمین پر آ گئی, اس کا ایک سرا اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے, دوسرا سرا اللہ پاک نے زمین والوں کے لیے اتار دیا. جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا, اب وہ کہیں بھٹکنے والا گمراہ ہونے والا نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ نسخے ہیں کام کے جس کو انسان اپنائے, ذکر اللہ کی کثرت ہو, اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دھیان ہو, اللہ والوں کی صحبت ہو, تعلق جوڑا جائے اور دوستی رکھی جائے تو خود اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. اور نمبر 4 پہ فرمایا کہ اطاعت اور عبادت, اس کے اوپر دوام, ہر عبادت کو وقت پر انجام دینے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ چند دن نمازیں پڑھ لی پھر چھوڑ دی, چند دن گناہوں سے بچ گیا پھر لگ گیا, چند دن والا معاملہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو دوام پسند ہے. اور 5ویں چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اللہ پاک بہت سننے والے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء, میرا پیارا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جملہ ہے کہ میرا پروردگار دعائیں سنتا ہے. البتہ قبولیت کا مدار دعا کرنے والے پر ہے. اگر دعا کرنے والا مطیع اور فرما بردار ہے، ہمارا کوئی بیٹوں میں بچہ بچی وہ ہماری فرما بردار ہے، کوئی فرمائش کرنے لگتی ہے نا اس کی پسند، ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ابھی بچے کی بچی کی پسند یہ ہے، ابھی وہ آدھی بات زبان سے نکالتی ہے، پوری پسند ہم زبان سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اور بچی فرما بردار ہے، مطیع ہے. تو اس کی آدھی بات بھی ہم سنتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چاہتی ہے کیا چاہتا ہے، فوراً اس کی ہم بات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرما بردار ہے، تو اس کی بات ماننے میں مزہ آتا ہے. جو بچہ نافرمان ہو، سرکش ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، سمجھانے کے باوجود بھی وہ سرکشی کرتا ہو، وہ کچھ کہتا بھی ہے تو سنی کو انسنی کر دیتے ہم. بندوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، قبول اس کی ہوگی جو اللہ کی سنتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اللہ بھی اس کی مانتے ہیں. اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ خود اتنا مطیع اور فرما بردار ہے، مؤدب ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے. مسا اوقات لب کشائی کی نوبت نہیں آتی، دل کے اندر کوئی چاہت اور ارمان، کوئی آرزو ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو مراد بنا کر اس کے لیے پیش فرما دیتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تقوی کی اللہ پاک نے جو بشارتیں دی ہیں، فرمایا تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ کر دکھاؤ، ہم تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کر چلتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہی راستے بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. رزق اس کا جو مطلب اور معنی ہے یہ بہت وسیع ہے. ضروریات زندگی تمام کی تمام یہ رزق کے اندر آتی ہیں، بھلے وہ کھانا پینا ہو، لباس پوشاک ہو، انسان کی سواری ہو، رہائش ہو، گزر بسر کے لیے ہر چیز وہ رزق کے اندر داخل ہے. رزق کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں، ضروریات زندگی، جو بھی بندے کی ضروریات ہیں وہ رزق کہلاتی ہیں. اس کا فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی رزاق ہے. تو فرمایا تم تقوی کے پیکر بن جاؤ، ہم تمہاری مرادیں وہاں سے پوری کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے سارے مشکل کام بھی آسان بنا دیتے ہیں. يَجْعَلْ لَهُ، یہ وہ پکے ٹکے وعدے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتارے ہیں، جو پتھر کی لکیر ہیں، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اللہ کے وعدے براہ راست دو ٹوک لفظوں میں کہ تقوی اختیار کرو، رزق کی فراوانی ہوگی. فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولو انہم آمنوا واتقوا، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں تمہارے لیے کھول دیں گے. پھر انسان کی مختصر زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے، ہر طرح کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے تقوی کے انعامات بے شمار اللہ پاک نے رکھے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے آراستہ کرے گا. اور بھی بے شمار وعدے ہیں جو اس صفت کے اوپر اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکی میں لگتا ہے، وقت کے اوپر عبادت انجام دینے والا. تو پانچویں چیز ہے دعا، اللہ پاک سے مانگے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق. جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے، پھر عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، نیکی کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. ایک روکھا پیت کا انسان جس کے دل میں نہ اللہ تعالیٰ کی محبت، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نہ دین اسلام کی محبت، دین ایمان کے اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے روکھے پی کے انداز سے. لیکن جب دل میں محبت آ جاتی ہے، تو اس محبت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت سے نور آتا ہے، نور محبت. پھر اس نور محبت کے اندر جب انسان عبادت کرتا ہے، تو وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ پانچ اسباب ذکر کی حضرت نے، فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ امر غیر اختیاری ہے، لیکن اس کے اسباب وہ بندے کے اختیار میں ہیں. اور اس میں سے سب سے پہلی چیز کثرت ذکر اللہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے پر سوچنا، اور نمبر تین اہل اللہ کی صحبت کا اختیار کرنا، اور نمبر چار عبادت اور اطاعت کے اوپر مواظبت اور دوام اختیار کرنا. فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے وہ اعمال پسند ہیں کہ جس پر ہمیشہ ہمیشہ عمل کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو. تو اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنا کر اس کے اوپر ہمیشہ کے ساتھ انسان کاربند ہو جائے، اور نمبر پانچ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. فرمایا کہ اس تدبیر میں تو کوئی غلطی نہیں کہ انسان ان پانچوں اسباب میں سے ان اسباب کو اختیار کرے, ذکر اللہ کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچے, اہل اللہ کے صحبت اختیار کرے, ساتھ میں عبادات کے اوپر مواظبت اور دوام اور مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہے, دعاؤں کا اہتمام کرے. فرمایا کہ ان تدبیروں کو اختیار کرنے میں تو کوئی غلطی نہیں, البتہ غلطی صرف ایک ہے, وہ قابل تنبیہ ہے, اور وہ یہ کہ انسان اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبت تراش لے کہ مجھے محبت کا یہ درجہ ملنا چاہیے, وہ درجہ ملنا چاہیے, یہ اس کی پھر کم عقلی ہے. اپنی طرف سے اگر وہ محبت کا ایک معیار بنا لے کہ میں جو سب کچھ محنت کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے محبت کا یہ معیار ملے, وہ فرمایا کہ یہ اس کی کم عقلی ہے, نہ دانی اور نہ سمجھیے. فرمایا کہ غلطی ان اسباب کے اختیار کرنے میں تو نہیں, البتہ ایک غلطی محتمل ہے جو قابل تنبیہ ہے, وہ یہ کہ اپنے ذہن سے کوئی درجہ محبت کا تراش کر اس کا منتظر رہنا, یہ غلطی ہوگی. بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرے اور مداومت کے ساتھ لگا رہے, اس کے بعد محبت کا جو بھی درجہ حاصل ہو جائے وہی درجہ مطلوب اور مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے جس درجے میں بھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا تھا, ایک شخص پر درندوں نے چیر پھاڑ کر کے رکھا ہوا تھا. حیران ہوا کہ یا اللہ اس کا کیا حشر نشر ہوا ہوا ہے. پوچھا کہ یا رب اس کا اتنا برا حشر, درندوں نے چیر پھاڑ کے اس کی تکبوٹی بنائی ہوئی. فرمایا کہ اس نے ہم سے اس درجے کا مطالبہ کیا تھا جس تک یہ ساری زندگی بھی عمل کر کے نہیں پہنچ سکتا تھا. درجہ اس کو اونچا چاہیے تھا تو ہم نے اس کو اس بڑی قربانی کے اندر گزار کے اس کو وہ درجہ دے دیا. تو بندہ اپنی طرف سے کوئی درجہ مقصود اور مطلوب نہ بنائے. فرمایا کہ تدابیر اختیار کی جائیں اور پھر اس کے بعد جو بھی درجہ محبت کا حاصل ہو جائے وہی درجہ مطلوب ہے, وہی مقصود ہے. پھر اس کے بعد انسان سوچے کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا تو پھر یہ اپنی طرف سے تراش خراش کرے گا تو ناشکری میں رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان محنت کرے, لگن کے ساتھ عبادت میں منہمک رہے اور گناہوں سے بچتا رہے, عبادت بھی انجام دے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے, اپنی زندگی کے اندر معاملات کو صاف ستھرا رکھے, تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عروج کی طرف بڑھے گا, اللہ تعالیٰ کا تعلق اور قرب اس کو نصیب ہوگا. اور اگر وہ اپنی طرف سے اس نے کوئی منزل مقصود بنا لی کہ مجھے وہ مرتبہ وہ مقام حاصل کرنا ہے, تو پھر وہ شکوہ شکایت ہی میں رہے گا. فکر یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے گناہوں کا صدور نہ ہو, خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو گیا, آنن فانن. جمعے کے دن وہ آیت مبارکہ میں نے پڑھ کر سنائی جس میں بڑا پیارا مضمون اللہ پاک نے اتارا کہ ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والوں, سود مت کھایا کرو ڈبل تبل چبل, کئی کئی گنا بڑا بڑا کر سود مت کھایا کرو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ الذی الیہ, کیا ہے وہ, واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اس آگ سے بچو جو دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی, ایسا نہ ہو کہ تم نافرمانی کی وجہ سے تم اس میں دھکیل دیے جاؤ. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بھی بات مانو اللہ کے رسول کی بھی بات مانو, لعلکم تفلحون, کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ کہ جس کی کشادگی ہی اتنی ہے کہ آسمان اور زمین اس میں سما جائیں. اعدت للمتقین, وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دوزخ کی آگ تو کفار کے لیے تیار ہوئی ہے اور جنت یہ متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ والکاظمین الغیظ, غصہ پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة, یہ جگہ آئی, وہ بندے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسهم, یا کوئی گناہ کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, اور اپنے گناہ پر اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں فوراً. تو بندہ بشر ہے, کمزور ہے, کوئی بھی گناہ سرزد اگر ہو گیا غفلت میں نہ رہے, انتظار میں نہ رہے, فوراً اللہ کو یاد کرے اور فوراً معافی کے لیے ہاتھ پھیلا دے, دس بدعا ہو جائے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی معافی مانگتے ہیں ندامت کے ساتھ. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ پاک احکم الحاکمین, شہنشاہ عالم ہے. فرماتے ہیں کہ اور ہے بھی کون اللہ کے علاوہ جو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, سوالیہ انداز ہے کہ اللہ کے سوا اور ہے بھی کون جو ان گناہوں کو معاف کر سکے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، کہ جان بوجھ کر، ہاں غفلت سے، جہالت سے، نادانی اور ناسمجھی میں مغلوب الحال ہو کے گناہ کر بیٹھے وہ بات دیگر ہے، لیکن جانتے بوجھتے یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی میرے وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے پروانے ہیں. وہ جنات، اور جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے آگے دریا، نہریں، خوب تر و تازہ ہرے بھرے لہلہاتے، سرسبز و شاداب وہاں کے باغات ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. فرمایا کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین بدلہ ہے، سوچنے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپناتا ہے. نعم اجر العاملین، کہ جنت کے باغات جس میں دریا ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، سرسبز و شاداب، لہلہاتے ہرے بھرے درخت ہیں، سبزہ زار ہیں، اور اس میں عالیشان محلات ہیں. فرمایا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی بہترین بدلہ ہے، کتنا بہترین صلہ ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. عمل کی زندگی سے انسان کو، عملی زندگی میں جب انسان اپنے اندر اعمال کی زندگی تر و تازہ کرتا ہے، عمل کے اندر ہر چیز کو لاتا ہے، جو سن لیا، سیکھ لیا، اس کے بعد عملی زندگی میں اپنا لیا. بزرگوں کی صحبت سے انسان کو دو فائدے ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ عمل کا صحیح طریقہ اس کو ملتا ہے کہ عبادت کس طریقے پر کرنی ہے، اور نمبر دو محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو محبت میں سرشار ہو کر عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق مل گیا، اور ساتھ میں عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ مل گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اسد سال اطاعت بیریا، نیک لوگوں کی صحبت میں ایک زمانہ بھی بسا اوقات انسان کے لیے 100 سالہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک لمحے کی بسا اوقات کوئی بات دل پر ایسا اثر کر جاتی ہے، چوٹ کر جاتی ہے، کہ ساری زندگی کے لیے کایا پلٹ جاتی ہے. اللہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا، اس کا عنوان تھا عورت کے بندے. اس کے اندر سارا مضمون تھا ان شوہروں کے لیے جو جورو کے غلام ہوں، بیوی کے پجاری ہوں، کہ بیوی کی وجہ سے وہ نہ داڑھی رکھتے تھے، نہ نماز پڑھتے ہوں، نہ دین کے کوئی کام کرتے ہوں، جو بیوی کی بات مانتے ہوں، اللہ اور اللہ کے سامنے جب بیوی آ جائے تو بیوی کی بات کو مانتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہوں. تو اس واعظ کے اندر پورا ایک مضمون تھا کہ انسان بیوی بچوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرتا ہو. تو حضرت نے لکھا تھا کہ عورت کے بندے، یعنی بیوی کے غلام، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ بھئی جب اللہ اور بندوں کا تقابل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دینی ہے. پرانے وقت کی بات ہے، تو کہ خاتون صدر کے اندر جہانگیر پارک ہے، وہاں مسجد ہے، مسجد کے ساتھ کتب خانہ تھا جہاں حضرت کی کتابیں بکتی تھیں، رسالے وقت وہاں فروخت ہوتے تھے. خاتون وہاں سے گزری، انہوں نے وہ کتابچہ دیکھا، اس پہ لکھا تھا عورت کے بندے، تو زبر زیر تو ڈالا نہیں تھا اس پہ، وہ سمجھی شاید عورت کے بندے، سوچا شاید اس میں بندوں کا کوئی معاملہ ہوگا، بندے، چلو کتابچہ لے لو، عورت کے بندے سمجھ کر کتابچہ لے گئی. گھر جا کر جب مطالعہ کیا تو اس میں ایک واضح تھا پورا، اور اس میں حقیقت حال بیان کی گئی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو، جنت کی نعمتوں کو فراموش کر کے بسا اوقات دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید مجھے آخرت میں جانا ہی نہیں. تو آنکھیں کھولی تھی اس میں انسانوں کی، تو جب وہ پڑھا تو اس کی کایا پلٹ گئی، حالانکہ وہ بے حجاب اور بے پردہ اور ایک عام خاتون تھی، لیکن وہ رسالہ پڑھنے کے بعد دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے حضرت کو زمانے میں خط لکھا. ظاہر ہے کتابچوں کے اندر اس زمانے میں خطوط، خط کتابت کے وہ بھی ہوتے تھے، تو اس نے تفصیل لکھی کہ میں تو صدر سے گزر رہی تھی، کتابچہ دیکھا، عورت کے بندے سمجھ کر میں خرید لائی، لیکن اس میں جو آپ کا مضمون پڑھا تو میری تو کایا پلٹ گئی، اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، پھر حضرت سے تعلق جوڑا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیک صالح بندی بن گئی. تو بعض دفعہ تھوڑا سا کوئی صحبت کا اثر ایسی کایا پلٹ جاتا ہے کہ انسان کے تصور میں نہیں ہوتا. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اسد سال اطاعت بیریا، تو بسا اوقات نیک صحبت انسان کے اوپر اچھا اثر کرتی ہے اور کایا پلٹ جانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ نیک صحبت کے اندر جب انسان رہتا ہے، اس رہنے کے دو فائدے اس کا انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ایک تو عبادت کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے، دیکھ کر بھی، پوچھ کر بھی، سیکھ کر بھی. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے دل دماغ میں جو بھی خلیش ہو، جو سوال ہو، اپنے بڑوں سے انسان پوچھ لے، اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے یہاں علماء کی بھرمار کر رکھی ہے, ہر مسجد میں عالم دین وافر مقدار میں دستیاب ہیں. انسان پوچھے ان لوگوں سے جو غیر ممالک میں رہتے اور بستے ہیں, دور دور بھی کسی عالم دین کا نام و نشان نہیں, چیدہ چنندہ کہیں چند ایک مسلمان رہ رہے ہیں, بیچاروں کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں تو اپنے وطن میں رابطہ کرتے ہیں. یہاں تو ہر گلی ہر محلہ ہر مسجد میں اللہ پاک نے علماء کی بھرمار کر رکھی ہے. تو انسان کو قدر شناسی ہو تو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے پوچھ لے, تفتیش اس کی جو تفصیل ہو وہ دریافت کر کے اس کے مطابق صحیح نہج کے اوپر انسان چلے. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزے شہید رحمہ اللہ, ایک موقع پر میرے بڑے بھائی مفتی انوار الحق صاحب جب وہ تخصص کر رہے تھے مفتی کا جو کورس ہوتا ہے اس میں تھے, تو ایک دن فرمانے لگے میرے بھائی سے حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو شہری لوگ آتے ہیں مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے, فرمایا کہ ان کے قدم کو دھو کر پانی پینے کی ضرورت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ان کے دل دماغ میں ایمان کی اسلام کی اور شریعت کے احکام کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے یہ آتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے قدم دھو کر پیے جائیں, ورنہ آج کل کی دنیا میں تو لوگوں نے ہر چیز کو خود ہی خود جائز بنا رکھا ہے, مسئلہ پوچھنے کی بھی رواداری نہیں رکھتے کہ مسئلہ پوچھیں. ہمارے بزرگ تھے فرمانے لگے کہ دور جتنے بھی گزرے ان تمام کے تمام ادوار کے اندر یہ دور لگتا ہے سب سے زیادہ گیا گزرا ہے, بدترین دور لگتا ہے کہ ہر شخص پیسے کا پجاری ہے, پیسے کو مقصود اور مطلوب بنایا, عزت دولت شہرت اسی کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے. دینی اعتبار سے جتنا کورا ہو جتنا خالی ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آج دنیا میں اسی کی عزت اسی کا مقام اسی کا بول بالا ہے کہ جو مالدار ہے, بھلے وہ دینی حساب سے بالکل کورا اور خالی کیوں نہ ہو, صفر بٹا صفر کیوں نہ ہو, جبکہ دین کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہیں, فرمایا کہ وہ ویران گھر کی مانند ہے. گھر جب کھنڈر ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے, المکان بالمکین, گھر کی رونقیں رہنے والوں سے ہوتی ہیں. جب بسا اوقات کسی مکان کے اوپر جھگڑا کھڑا ہو جائے تنازع کھڑا ہو جائے, بعض دفعہ اس گھر پر تالے پڑ جاتے ہیں سال ہر سال تک, اس میں جھاڑ جھنگاڑ کیڑے مکوڑے اور طرح طرح کی اس کے اندر ایک عجیب سی نحوست ایک ویرانیت اور جناتوں کا بسیرا بن جاتا ہے. فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کریم نہیں وہ دل وہ انسان ویران مکان کی طرح ہے. آج اگر نور بصیرت سے دیکھا جائے تو کتنے انسان اس دنیا میں ایسے ملیں گے جو ویران گھر کی مانند ہیں. صحیح معنوں میں بسا اوقات چیزیں سامنے آتی ہیں تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص التحیات درود شریف اور دعائیں قنوت یہ تک بھی یاد نہیں ہے. جنازے کے اندر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے یہ تک بھی یاد نہیں, بڑے بوڑھے ہو کر زندگی کے اختتامی مراحل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, لیکن کیوں, دنیا میں بڑا سرمایہ کمایا, بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے عہدے اور منصب سے گزر کر آئے ہیں, لیکن دینی تنزلی کا یہ حال ہوا کرتا ہے بسا اوقات ثنا بھی صحیح سے نہیں آتی, بعض دفعہ صورتیں صحیح سے نہیں آتی, توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ویران بنجر اور کھنڈر گھر کی مانند پوری پوری زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں. تو دین اصل ہے, یہ دنیا آنی اور جانی ہے, لیکن دین جس کسی کے پاس حاصل ہوگا. مسجد نبوی کے شیخ ہیں شیخ حسین آل طالب, فرما رہے تھے اس دن درس دیا, انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے کیفیت تاری ہوئے, روئے زارو قطار رو رہے تھے. پھر نماز کے بعد انہوں نے ابھی 26 ربیع الثانی کی مغرب کی نماز, پھر انہوں نے 5-7 منٹ کا خطاب کیا اور قوم کو جھنجھوڑا کہ غفلت سے نکلو گناہوں کی دلدل سے نکلو. اس میں وہ آیت آئی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسان کی تخلیق صرف اس لیے کی کہ وہ میری بندگی کریں. فرمایا کہ ہوش میں آ جاؤ, گناہوں کی دلدل سے نکلو, اس دنیا کی چمک دمک سے نکلو, لغویات سے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھو, اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ, اور اب بھی سمجھنے کا وقت ہے, ہوش میں آ جاؤ, اللہ تعالیٰ کو منا لو. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها وهم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے, لگتا ہے شاید وہ دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, یہ آیت تلاوت فرمائی انہوں نے, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پر خوش ہیں, واطمأنوا بها اور بہت مطمئن ہیں, بہت پرسکون راحت اور آرام عیش و آرام سب کچھ ملا ہوا ہے. اور فرمایا کہ وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں, وہم عن آیاتنا غافلون, ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کے حقدار بنیں گے. حقیقت یہی ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے, اس زندگی میں سنبھل جائے, اپنی زندگی کو صاف ستھرا گزارے, عبادت میں لگائے, گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, تو یہ چیزیں انسان کی زندگی میں اچھا قیمتی سرمایہ. تو حضرت نے وہاں مثال پیش کی, فرمایا کہ آخرت کی کنکر اور دنیا کا سونا, وہ سونا کہ جو فانی ہے, آخرت کی کنکر جو باقی ہے. فرمایا ان دونوں کا جب تقابل کیا جائے, شیخ حسین جو مسجد نبوی کے امام صاحب تھے, انہوں نے یہ مثال پیش فرمائی کہ آخرت کی کنکر کیوں نہ ہو, دنیا کا سونے کا پہاڑ کیوں نہ ہو, ان دونوں کا جب تقابل کیا جائے تو فرمایا کہ آخرت کی کنکر وہ بہترین ہے دنیا کے سونے سے, حالانکہ آخرت کا سونا اور دنیا کی کنکر یہ ان دونوں کا تقابل نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم آخرت کے سونے کو دنیا کی کنکروں کے اوپر کیوں ترجیح دیں؟ اس لحاظ سے فرمایا کہ آخرت باقی ہے, دائمی ہے, اس کے مفادات کو انسان سامنے رکھے تو پھر انسان آخرت کے لیے بھی عمل کرتا ہے, اپنے اس بنجر گھر کو آباد کرتا ہے, قرآن کریم بھی سیکھتا ہے, دعائیں بھی سیکھتا ہے, ذکر و اذکار بھی کرتا ہے, اپنی زندگی کو منور اور معطر کرتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ایسا ٹمٹماتے ہیں, ایسا جھلمل جھلمل روشن ہو کے وہ چمکتا ہے, آسمان کے فرشتوں کو وہ تلاوت کلام پاک والے گھر ایسے ٹمٹماتے ہوئے, جھلملاتے ہوئے, چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے جھلملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو گھروں کے اندر بھی عبادات کا نور ہو, خواتین بھی اہتمام رکھیں نمازوں کا, ذکر و اذکار کا, تلاوت کلام پاک کا, اور اپنے گھروں کو عبادات کے نور سے منور اور معطر کریں, اور مرد حضرات بھی اپنی زندگیوں کو منور اور معطر کریں, تو ہماری زندگی ایسی نورانی بنے گی کہ پرسکون زندگی انسان کو ملے گی. اور پھر تقوی سے لبریز ہوں, گناہوں سے بچاؤ ہو, نیکیوں پر لگاؤ ہو, تو اللہ پاک نے فرمایا زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم تمہارے لیے کھول دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نیکی پر چلنا آسان بنائے, اور گناہوں سے بچنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے, گناہوں کی طرف جانا ہمارے لیے مشکل بنا دے, نیک صحبتوں کی اللہ پاک قدر نصیب فرمائے, اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کی محبت, اپنا تعلق عطا فرما دیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے زندگی بھر کے تمام کام آسان ہو جائیں. پچھلے مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ تنخواہ کی محبت انسان کے لیے ملازمت کو آسان کر دیتی ہے, ماں کی اپنی اولاد سے محبت اس اولاد کے لیے تمام تکالیف کا جھیلنا آسان کر دیتی ہے, کسی دور دراز کے سفر کے اندر انسان کی رغبت والی چیز موجود ہو تو لمبا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت جب بندے کو نصیب ہو جائے تو زندگی کے تمام کام آسان ہوتے ہیں, شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے مزیدار ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اینچ شیری استنام شیر و شکر میش و جانم تمام, فرمایا کہ اے اللہ تیرا نام کتنا میٹھا ہے, جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو روح روح میرا شیر و شکر اور شہد کی طرح مٹھاس محسوس کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی حلاوت نصیب فرمائے. فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر کو حرام جگہ سے بچاتا ہے, جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کو وہ حلاوت ایمانی عطا فرماتا ہے, کہ ایمان کی حلاوت اور ذائقہ انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے, عبادت و طاعت میں لگنا آسان فرمائے. آری صبر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. شہناز وسیع صاحبہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أي إله العالمين, ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول و مقبول بنائیے, ہم سب کو یا اللہ ایک کشتی کا سوار بنائیے, ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائیے, اخلاق کی اصلاح فرمائیے, ہمارا ظاہر اور باطن سوار دیجئے, ہم سب کو یا اللہ اپنا دوست بنائیے, اپنے یا اللہ تقوی کا پیکر بنائیے, فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے, زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائیے, آئندہ زندگی میں ہمیں پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ مبارک لمحات ہیں, رات آ رہی ہے, دن جا رہا ہے, آپ کے منادی پکارنے کے لیے تیار ہیں, ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے, خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائیے, اعمال صالحہ سے لبریز فرمائیے, رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے, غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہمارے لیے رزق کے انتظامات فرمائیے, قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, مشکلات کو آسان فرمائیے, مسائل کو حل فرمائیے, ذاتی مکانات عطا فرمائیے, ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, ذاتی روزگار عطا فرمائیے, صاحب اولاد بنائیے, جو صاحب اولاد ہے ماں باپ کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, ہم سب کے گھروں کو یا اللہ محبتوں کا گہوارہ بنائیے, آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے طلبہ اور طالبات کے امتحانات چل رہے ہیں, تمام طلبہ اور طالبات کے لیے امتحانات آسان بنائیے, سب کو بہترین نمبر سے یا اللہ کامیابی عطا فرمائیے, ہم سب کو بھی اللہ دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں آسانیاں فرمائیے, ہر قسم کی آزمائش اور امتحان سے دنیا میں بھی بچائیے, آخرت میں بھی بچائیے. اے الہ العالمین, دنیا اور آخرت میں معزز اور محترم بنائیے, دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا کر یا اللہ کامیاب اور کامران بنائیے. اے الہ العالمین, ستاری کا معاملہ فرمائیے, غفاری کا معاملہ فرمائیے, عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجئے. اے الہ العالمین, تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ, ہم سب کو آپ اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنا تعلق نصیب فرمائیے, عبادات کا نور عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, کامل مکمل متبع سنت بنائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنائیے, دین اسلام کا خادم بنائیے, دین کا سپاہی بنائیے, دین کا رہبر اور رہنما بنائیے, ہمارے اکابرین اور اسلام کا فیض ہم سب کے ذریعے جاری و ساری فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارے والدین ماجدین کی اور جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, حاضرین کے متعلقین میں جو جو بھی دنیا سے جا چکے سب کو اعلی اعلی علیین میں مقام اور ٹھکانے عطا فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار عطا فرمائیے. اے اللہ, ہم سب کو ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے, وبائی اور موروثی بیماری سے تحفظ نصیب فرمائیے, ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے, آزمائش اور امتحان سے, ہر طرح کے فتنوں سے ہماری بھی, ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. فتنوں کا دور ہے, یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, ہر خطرے سے ہماری حفاظت فرمائیے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹوروں سے, لٹیروں سے, ہر قسم کے یا اللہ ظالموں سے, فاسقوں سے, ان کے چنگلوں سے, یا اللہ ہماری بھی پوری قوم کی حفاظت فرمائیے, امن عالم نصیب فرمائیے, وطن کی ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی مشکلات کو ختم فرما کے یا اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے. یا اللہ, جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے, رشتوں کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرمائیے, ہمارے بچوں بچیوں کے لیے جوڑ کے رشتے عطا فرما کے ہم سب کو یا اللہ رچ بس کے اپنی اولادوں کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما کر گھروں میں رونقیں عطا فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. اے الہ العالمین, صدق مقال عطا فرمائیے, رزق حلال عطا فرمائیے, مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے, جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو بھی آپ پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ, ساری زندگی اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, جو جو بھی بیمار ہیں, جتنے بھی بیمار ہیں, جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا اور سلامتی اور تندرستی عطا فرمائیے, ہم سب کے بھی تمام متعلقین میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائیے, ہمارے جو جو بھی بڑے ہیں یا اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ خیر و برکت کے ساتھ, صحت اور عافیت کے ساتھ, تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھیے, ہمارے سائے ہماری اولادوں پر سلامت رکھیے, ہماری اولادوں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, رچ بس کے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے, ہمارے طلبہ, ہمارے شاگرد, یا اللہ ہمارے روحانی اولاد, ان سب کے ذریعے ہمارا فیض جاری اور ساری فرمائیے, ہم سب کو یا اللہ ہمیشہ آباد و شاداب رکھیے, سدا بہار خوشیوں سے مالا مال فرمائیے, تر و تازہ رکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول منظور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.